امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ کا نام لا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد بنایا. انہوں نے پوری ایک رات یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے گزار دی، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جو آج گزری. کہ قیامت کے دن ایک فریق تمام انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک فریق جنت میں ہوگا، ایک جہنم میں جائے گا. نہ جانے ہمارا کس میں شمار ہوگا. یہ سوچ کر یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے، آیت پڑھتے رہے روتے رہے. واقعی جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ڈر نصیب فرما دے، جس کو تقویٰ نصیب فرما دے، اس کا یہی حال ہوتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ فرمایا کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. اتنے بڑے مجدد، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے اللہ والے، اور فرما رہے ہیں نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. فرمایا کہ جنت میں جانا تو بڑی چیز ہے، اگر مجھے اللہ تعالیٰ جنت والوں کی جوتیوں میں بھی جگہ عطا فرما دیں گے تو میں اس کو بھی اپنی سعادت سمجھوں گا. تو اس لیے ساری رات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روتے رہے اور یہ آیت پڑھتے رہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پوری رات ایک آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. یہ آیت پڑھتے رہے روتے رہے، یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا. کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے عذاب دینے کا، گرفت کرنے کا گناہوں پر، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست قوت والے اور حکمت والے ہیں. آپ سے کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے کہ ایسا کیوں کیا آپ نے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ سے تھوڑی پوچھا جائے گا، جو کچھ اللہ کریں گے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لا یسأل عما یفعل، اللہ کا اعلان ہے قرآن کریم میں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں. ہاں بندوں سے پوچھا جائے گا جو کچھ انہوں نے کیا اس کے متعلق بات پرس ہوگی. اور سورہ شورا اس میں مومنین کی ایک صفت کو بیان کیا گیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ایمان والے اپنے جو امور ہیں، اپنے جو کام ہیں، وہ انجام دیتے ہیں مشورے سے. ان کے جو امور ہیں، ان کے کام ہیں، وہ مشورے سے انجام دیے جاتے ہیں. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما ندیم من استشار، جو مشورہ کرتا ہے، مشورہ کر کے چلتا ہے، اس کو ندامت نہیں ہوتی. وما خواب من استخاب، اور جو استخارہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا. تو یہ دونوں صفتیں ہونی چاہیے، استخارے کی بھی اور مشورے کی بھی. استخارہ بھی کرنا چاہیے، مشورہ بھی کرنا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی شیخ بنانا چاہیے جس سے ہم مشورہ کر کے چلیں. جیسے ہمارے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اکابر جس راستے پر چلے ہیں، ہم بس آنکھیں بند کر کے اس راستے پر چل پڑے. ہمارے اکابر میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے شیخ نہ بنایا ہو، اس کی غلامی اختیار نہ کی ہو، اس سے مشورہ کر کے نہ چلے ہو. سب کا یہی حال تھا. اور ابھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا، چلیے ہم مقلد ہیں نا امام صاحب کے, تو مقلد تو ہر چیز میں مقلد ہونا چاہیے. امام صاحب فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان, اگر میں دو سال حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ان کی صحبت میں میں نے نہ گزارے ہوتے دو سال مسلسل تو میں تو ہلاک ہو جاتا. اور یہ حضرت جعفر صادق کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں, گویا نواسے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بہت بڑے اللہ والے ہیں. ان کی صحبت اٹھائی ہے امام اعظم نے تو 1,200,000 مسائل نکالے ہیں. لوگ اس کو تو دیکھتے ہیں کہ امام صاحب بہت بڑے امام تھے, تقریباً 1,190,000 مسائل احادیث کے قرآن کریم سے نکالے ہیں. لیکن جو خود فرماتے ہیں کہ کس کا فیض ہے, وہ لوگوں کی نظر اس پہ نہیں جاتی. وہ فرماتے ہیں میں ہلاک ہو جاتا, یہ 2 سال کام آئے میرے, ان 2 سال کے انوارات میرے کام آئے, یہ 2 سال کی صحبت کام آئی جو ایک اللہ والے کی غلامی میں گزارے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کوئی ہمارے بڑوں میں سے خالی نہیں گزرا, یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. ان کی صحبت میں صحابہ کا کام بنا, ان کا بیڑا پار ہو گیا, رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کی بشارت مل گئی تو بیڑا پار ہو گیا. پھر حضور کے رخصت ہونے کے بعد صحابہ نے بڑے صحابہ سے رابطہ قائم کیا, چھوٹے صحابہ بڑے صحابہ کے پاس جایا کرتے تھے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. پھر تابعین کا زمانہ آیا, وہاں پر بھی ایسے ہی تھا. یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے, جب سے جاری ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے یہ سلسلہ جاری ہے, اب تک ایسے ہی چل رہا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہمارا کام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلاموں سے بنے گا. کسی ایک سچے غلام کا سایہ اپنے سروں پر رکھیں, اس سے مشورہ کر کے چلیں تو ہم اس ایمان والوں کی صفت میں داخل ہو جائیں گے. وہ ہم روح شورا بینا, کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو مشورے بڑوں سے مشورہ کر کے چلتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اس روایت کی محدثین نے تصحیح کی ہے, اس کو صحیح روایت قرار دیا ہے. فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ البرکت مع اکابرکم, برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے, برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. ان میں کسی ایک بڑے کو کا دامن تھام لو بس برکت حاصل ہو جائے گی, خوب برکتیں ملیں گی. اس حدیث شریف سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے, یا لکل شہین معدن و معدن التقوی قلوب العارفین, ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے, سونے کی کان, نمک کی کان, ہیرے کی کان, کوئلے کی کان, تو تقوی کی کان اللہ والوں کے دل ہیں. وہ معدن التقوی قلوب العارفین. اللہ تو وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو کوئی, اور پھر ان کی صفت یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. خالی فرض یعنی زکات پر اکتفا نہیں کرتے, صدقہ بھی کرتے ہیں, ہدایہ بھی دیتے ہیں, خیرات بھی کرتے ہیں, صدقہ اور خیرات بھی, ہدیے بھی دیتے ہیں, کھانا وغیرہ بھی کھلاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں, انفاق فی سبیل اللہ. یہ نظام تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمیں دیا ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کرنے لگیں تو شاید کوئی غریب کوئی تندرست نہ رہے. اور یہ آیت آج گزری کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ اگر باپ کے پاس کوئی نعمت جو دولت ہو اور وہ بتائے بیٹوں کو کہ میرے پاس دیکھو میرے بیٹوں یہ دولت ہے, تو وہ گویا یہ چاہتا ہے کہ بیٹے اس کا مطالبہ کریں اور وہ بیٹوں کو دینا چاہتا ہے, صرف بیٹوں سے کہلوانا چاہتا ہے کہ بیٹے مطالبہ بھی کریں اس بات کا تو میں ان کو دوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. الاجتباء من الجب والجبی والجد, کہ اجتباء جبیون سے ہے, اس کا مادہ جبیون ہے, اور جبیون جذب کو کہتے ہیں, کھینچ لینے کو. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں پانی کپڑے نے پانی جذب کر لیا, یہ مطلب ہے پانی کھینچ لیا. تو اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, اور جو جس کو اللہ نے اپنی طرف کھینچا ہوا ہو, اللہ نے اپنی طرف کھینچا ہوا ہو, تو نہ اس کو نفس کھینچ سکتا ہے اپنی طرف, نہ اس کو شیطان کھینچ سکتا ہے, نہ اس کو برادری کھینچ سکتی ہے, نہ معاشرہ کھینچ سکتا ہے, نہ سوسائٹی, نہ دوست احباب, کچھ بھی نہیں اس کا بگاڑ سکتا. جو اللہ کی طرف کھینچا ہوا ہو اور اللہ نے اس کو کھینچا ہوا ہو اپنی طرف, تو ایک طرف اللہ ہے, دوسری طرف یہ سارے یہ مخلوق ہے, ان کی کیا حیثیت ہے؟ شیر بھی جنگل میں, حضرت والا فرماتے تھے شیر جنگل میں اکیلا ہوتا ہے, سارے اگر جانور اس کو پٹائی لگانے کے لیے آ جائیں تو ایک جھاڑ اس کی کافی ہوگی ان سب کو بھگانے کے لیے, سب بھاگ جائیں گے. بلکہ ایک دفعہ حضرت والا نے فرمایا کہ سب کے پیشاب خطا ہو جائیں گے اس کی ایک جھاڑ. وہ یعنی لاہور کے چڑیا گھر میں ہم موجود تھے, وہ وہاں جو شیر تھا, وہ چند شیر ہیں پوری دنیا میں جو وائٹ سفید شیر, وہ جب بولا ہے وہ دھاڑا ہے تو واقعی زمین ہل رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ چڑیا گھر ہل رہا ہے. ایک مخلوق کی آواز میں یہ طاقت ہے. شیر کیا ہے؟ اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق ہے, اللہ نے اس کی آواز میں ایسی طاقت رکھی ہے, ایسا لگ رہا تھا زمین اور چڑیا گھر ہل رہا ہے, پورا زلزلہ آ گیا. تو ان جانوروں کو بھی اسی نیت سے دیکھنا چاہیے تو ثواب ملے گا. ہم حضرت والا بھی جاتے تشریف لے جاتے, جہاں تشریف لے جاتے تھے وہاں کا چڑیا گھر ضرور دیکھتے تھے. اسی وجہ سے کہ اللہ کی مخلوق کو دیکھیں, عبرت حاصل کریں. تو اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اللہ یشتغی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اور جو اللہ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں. جو اللہ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے, جھکاؤ تو اللہ اس کو, جو حدیث میں آتا ہے نا کہ من اتانی یمشی اتیتہ ہر ولا, جو میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. من تقرب الی شبرا تقربت الی باعا ومن تقرب الی باعا تقربت الی ذراعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہر ولا, جو ایک بالغ میری طرف بڑھتا ہے میں ایک ذراع اس کی طرف بڑھتا ہوں, جو ایک ذراع بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں, جو میری طرف چلتا ہوا آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. تو یہاں پر بھی اسی صفت کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی, کہ جو اللہ کی طرف جھکنے لگے اللہ فوراً اس کو تھام لیتے ہیں, فوراً اس کو ہدایت دیتے ہیں. ویہدی الیہ من ینیب, تو اللہ یشتغی الیہ من یشاء, اس میں اس من میں, یہ جو من ہے نا من یشاء میں جو من ہے, اس کے عموم میں تو سب داخل ہیں, چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو وہ بھی داخل ہے, کہ اللہ اس کے بارے میں فیصلہ فرما لے, چاہ لے اس کو اپنا بنانا چاہ لے. تو جوش میں آئے جو دریا رحم کا, گبر صد سالہ ہو فخر اولیاء. حکیم الامت خان دین عمر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ فلاں جگہ پر جائیے, وہاں ایک ابدال کا انتقال ہو رہا ہے, اس کو آپ غسل بھی دیجئے اور اس کی نماز جنازہ بھی آپ کو پڑھانی ہے. تو شیخ اب وہ موصل, اس جگہ کا نام موصل تھا, وہاں پہنچے تو سی الارض ہوا, ان کا جو غلام تھا خادم تھا وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا, تو منٹوں سیکنڈوں میں وہاں پہنچ گیا سی الارض کی کرامت کی وجہ سے, حالانکہ وہ جگہ بہت دور تھی. اس ابدال کا انتقال ہو رہا تھا, وہاں پہنچ گئے اور پھر انتقال کے بعد اس کو غسل دیا, نماز جنازہ پڑھائی. اب اگلا حکم آیا کہ فلاں جگہ پر ایک گرجا گھر میں ایک عیسائی زنار پہنے ہوئے, جو عیسائیت کی علامت ہے, وہ عبادت میں مشغول ہے, اس کے پاس آپ جائیے اور اس کو اس ابدال کی جگہ پر بٹھا دیجیے. عین گناہ کی حالت میں, شرک کی حالت میں ہے, گرجا گھر میں عبادت کر رہا ہے, لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا اس کے بارے میں, وہ اس کے پاس تشریف لے گئے, وہاں تشریف لے گئے اور پکڑ کے اس کی زنار توڑی جھٹکے سے اور فرمایا کلمہ پڑھ, مسلمان ہو, اللہ پر ایمان لا. وہ فوراً ایمان لے آیا, کلمہ پڑھا اس نے اور پھر کہا کہ اب تجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تو فلاں ابدال جس کا انتقال ہو گیا تجھے اس کی جگہ میں بٹھایا جاتا ہے فوراً. تو اللہ اگر اللہ جذب کرنے پر آ جائیں تو ایسے جذب فرماتے ہیں, اور اس واقعے کے راوی حکیم الامت مجدد ہے اب زمانہ, اس واقعے کا راوی ہے, ہاں مستند واقعہ ہے, حضرت شان پٹک کے لیتے تھے, ایسی روایت لیتے ہی نہیں تھے, کوئی کمزور روایتوں کو لیتے بھی نہیں تھے. حضرت کا معیار بہت سخت تھا بھائی, بہت سخت معیار تھا, ایک ایک چیز کو دیکھتے, یہ گلاس ایسے کیوں رکھا, یہ خود یہ لفافے ایسے ہی, خواجہ صاحب نے ایک دفعہ لفافے رکھے مسجد کے ممبر پر, کہ جو وہاں پر سالکین آئے ہوئے ہیں ان کے جو جوابی خطوط تھے اصلاح کے وہ رکھ دیے, تو حضرت نے ان کو دیے تھے خواجہ صاحب کو کہ آپ رکھ دیجئے. حضرت نے جب رکھے خواجہ صاحب نے تو گڈی بنا کے رکھ دیے, حضرت دیکھ رہے تھے, فرمایا نہیں ایسے نہیں رکھنے چاہیے. پھر جو ممبر کا جو زینہ تھا, جو پہلا جو اوپر کا, اس پر یعنی جہاں خطیب کی پیٹ ہوتی, یعنی یہ جگہ, تو اس جگہ گڈی کے بجائے حضرت نے فرمایا یوں کر کے رکھو, ایسے پھیلا کے لائن بنا کے ایسے رکھ دیے. فرمایا اگر گڈی بنا کے رکھتے آپ, وہ رکھے رہتے تو ہر آدمی آتا یوں نکالتا, کہتا یہ تو میرا نہیں ہے, پھر رکھتا, پھر یہ, پھر دوسرا نکالتا. اب یوں رکھے میں ایسے لائن سے, تو ہر آدمی فوراً دیکھ کے سمجھ جائے گا میرا والا یہ لفافہ ہے, یہ ہے, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس قدر سخت معیار تھا حضرت کا. کتاب ایسے کیوں رکھی, وہ بہت سے واقعات ہیں, وہ کسی اور وقت. ہر چیز کے بارے میں گرفت ہوتی تھی, اتنا سخت معیار تھا کہ ایسا کیوں ہے, یہ کیوں ہے, ایک ایک بات پہ روک ٹوک ہوتی تھی اور تربیت ہوتی تھی. تو حضرت ایسی کمزور روایات لے لیں گے, ایسے کمزور واقعات لے لیں گے گڑے ہوئے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ اگر یعنی اس پر آ جائیں کہ کسی کو بنانا ہے کچھ, تو اس طرح بھی بنا لیتے. تو بھائی الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو کسی گرجے میں نہیں ہیں. جب گرجے والوں کو عین عبادت کے دوران اللہ نے قبول فرمایا, تو بس اور کیا کیا اللہ کی رحمت کا ٹھکانا ہے. اور کل ہی میں نے واقعہ سنایا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کس حالت میں تھے, ادھر سے اللہ کا فیصلہ ہو چکا ان کو جذب کرنے کا, اور وہ کہہ رہے نہیں نہیں یہ آیت فلاں یہ سخت ہے, یہ حکم سخت ہے, میں نہیں کر سکتا. یہاں سے نخرے ہو رہے ہیں, ادھر سے آیات نازل ہو رہی ہیں, یہاں سے ناز دکھائے جا رہے ہیں, ادھر سے آیات نازل ہو رہی ہیں, اور بالآخر جب یہ آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا, جو میں نے کل عرض کیا تھا, انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ آیت اچھی ہے, پھر ایمان لے آئے. عین کفر اور شرک کی حالت میں ہے, حضرت حمزہ جیسے صحابی کو قتل کر رکھا ہے, اتنا بڑا جرم کیا ہوا ہے, مگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو بنانا ہے تو بنا کے رہے. تو یہ ہے اللہ یشتری الیہ من یشاء, جس کو اللہ اپنی طرف کھینچنا چاہیں اللہ کھینچ لیتے ہیں, جس کو چاہیں کھینچ لیتے ہیں. تو ہم بھی اللہ سے مانگیں رمضان میں کہ اللہ یہ جو دولت یہ نعمت آپ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے کھینچنے کی, تو ہمیں بھی کھینچ لیجئے. آپ نے تو کفار کو کھینچا ہے, عین شرک اور کفر اور گناہوں کی حالت میں مبتلا لوگوں کو آپ نے کھینچا ہے, اپنی طرف کھینچ کر بنایا ہے، اپنا بنایا ہے، اللہ والا بنایا ہے. 90 سال کے جو کافر اور مشرک، جو وہ جو واقعہ ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، حضرت والا سے بھی سنا، کہ یا سنم وہ کرتا رہتا تھا. اور ایک دفعہ اس کی زبان پھسل گئی، صفت لسانی ہو گئی، تو یا صمد نکل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آواز آئی وہاں کونے سے بت خانے کے کہ لبئی کا یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو یعنی یا صنم پکارتے ہوئے 90 سال ہو گئے اس کو، اور یہ اس نے تو کبھی زبان ٹوٹی پھوٹی زبان سے بھی جواب نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ کا نام بلا ارادہ نکلا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی جواب دیا ہے. تو بس اس نے اس کو توڑا، اس بت کو، اور ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر. تو عین کفر شرک کی حالت میں بت کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کا فیصلہ ہو گیا اس کو بنانا ہے، بنا لیا. تو یہ جو اللہ یشتری الی من یشاء کے الفاظ ہیں بھائی، یہ دیکھو یہ کھٹ کھٹ کر رہے ہیں، یہ اس لیے میں کہتا ہوں بچوں کو قریب نہ بٹھایا تھا، میں یہی کہہ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے. بچوں کو ان کو ادب نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، بے سمجھ ہوتے ہیں، اس لیے بزرگوں نے منع کیا ہے، بیٹا آپ وہاں بیٹھا کیجئے دور، ٹھیک ہے، کل سے آپ وہاں بیٹھیے گا. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز بہتر ہے، کیا نقصان کی چیز ہے، ان کو پتہ نہیں، بے قصور ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان سے ایسی حرکات ہو جاتی ہیں، مضامین کی آمد رک جاتی ہے، توجہ منتشر ہوتی ہے. ہمارے حضرت والا تو بہت اس کا لحاظ رکھتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے، بچوں کو قریب نہیں بیٹھنے دیتے، پیار محبت سے ذرا دور بٹھا دیتے تھے. تو بہرحال بھائی، اللہ نے ہمیں یہ نعمت، یہ دولت مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ ہمیں کھینچ لیجئے، اپنی طرف کھینچ لیجئے، اپنا بنا لیجئے. آپ نے کفار اور عین گناہ کی حالت میں مبتلا لوگوں کو کے بارے میں فیصلہ فرما لیا، تو آپ نے اپنا بنا لیا. تو ہم تو پھر ایمان والے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، تو آپ ہمیں اپنا بنا کھینچ لیجئے، ہمیں اپنی طرف جذب فرما لیجئے. چلیے اسی الفاظ میں دعا کر لیجیے کہ اللہ ہمیں جذب کر کے اپنا مقبول بنا لیجیے. اور قیامت کے دن جو ایک جگہ نقشہ کھینچا گیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب آدمی اپنے باپ سے دور بھاگے گا، کہیں ایسا نہ ہو باپ کہے میں تیرا باپ ہوں، لاؤ میرے نیکیاں دو، آج مجھے نیکی کی ضرورت ہے، لہذا وہ یہ سوچ کر کہیں مطالبہ نہ ہو جائے وہ باپ سے بھی دور رہے. یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، و امہ و ابیہ، اپنی ماں سے اور باپ سے، اپنی ماں سے اور باپ سے بھی دور بھاگے گا. و صاحبتہ و بنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے. اب بچا ہی کون، جب اتنے قریبی رشتہ دار، سب کے نام لیے اللہ نے، سب کے نام لے دیے، سب کا ذکر فرما دیا، جب اتنے قریبی رشتہ داروں سے دور بھاگے گا تو اور جو رشتہ دار ہیں، ماموں خالہ وغیرہ، ان سے تو بدرجہ اولا دور رہے گا. کہ کوئی نیکی کا مطالبہ نہ کر دے کہ وہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا تھا، آج تو میری مدد کر نیکیاں دے دیں گے، لہذا ان سے دور ہی رہو تو بہتر ہے. تو یہ تو فرمایا ان رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں سے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، ان سے دور بھاگے گا انسان. لیکن فرمایا، دوسری طرف فرمایا، الاخل، جو آج ہی آئے گزری، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اخلاء جمع خلیل، اور خلیل کہتے ہیں پکے دوست، عام دوست نہیں، پکا دوست. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ پکی دوستیاں بھی اس دن دشمنی سے بدل جائیں گی. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. بڑے پکے دوست ہیں, جگری جس کو کہتے ہیں جگری دوست یا لنگوٹیے یار تھے, یہ بھی کہا جاتا ہے لنگوٹیے یار ہیں یہ جگری دوست, یہ بڑے بڑے سب لنگوٹیے یار اور جگری دوست, یہ سب ختم, ان کی دوستیاں دشمنیوں سے بدل جائیں گی. الا المتقین, سوائے متقین کے, جو یہاں جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر دنیا میں ہوگی قیامت کے دن بھی وہ دوستی قائم رہے گی بلکہ کام آئیں گے ایک دوسرے. لہذا اب اس آیت سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ قیامت کے دن جو آدمی اپنی بیوی سے, بچوں سے اور ماں باپ سے دور بھاگے گا, یہ وہ ماں باپ اور یہ وہ گھرانہ ہوگا جو غیر متقی گھرانہ ہوگا. جو متقی گھرانہ ہوگا, جو باپ خود بھی متقی بنا, کوشش کی اس نے متقی بننے کی, بچوں کو بھی اس نے متقی بنایا, بیوی کو بھی متقی بنایا, تو یہ گھرانہ ان کا یہ آپس میں ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے تقوی کا فائدہ پہنچے گا, نیکیوں کا فائدہ پہنچے گا ان کو. لہٰذا اس آیت سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ یہاں پر جو مراد ہے یوم یفر المرء من اخیہ, یہ وہ گھرانہ مراد ہے جو غیر جن کے رشتہ داریاں تو تھیں لیکن متقی نہیں تھے یہ لوگ. تقوی والے یہاں بھی دوست رہیں گے وہاں بھی دوست رہیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اور آج یہ آیت گزری, حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو تمام تقریباً علماء دیوبند اور اکابر دیوبند کے مرشد تھے اور شیخ تھے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے بھی شیخ تھے, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے غلام تھے, مولانا وکیل احمد گنگوئی قطب العالم بھی انہی کے غلام تھے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. کسی نے کہا حضرت یہ اتنے بڑے بڑے علماء کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ سے بیٹھ ہو رہے ہیں, تو فرمایا ہاں بھائی مجھے خود حیرت ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو کہ میرے مجھ سے آ کے بیٹھ ہو گئے. تو آزوان فرمایا کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے, کیا نظر آیا میرے اندر کہ یہ مجھ سے آ کے بیٹھ ہو گئے, تعلق قائم کر گیا. میں خود حیران ہوں, فرمایا میں خود حیران ہوں. اللہ نے ایسی آج بھی ان کی ساری عطا فرمائی, فرمایا جو میرے سلسلے سے, میرا نام امداد اللہ ہے, میں نے کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے اللہ سے مانگ لیا, میرا نام امداد اللہ ہے, میرا سلسلہ بھی اللہ کی امداد سے چلے گا. اور ایک دفعہ فرمایا میں نے اللہ سے دعائیں مانگی اپنے سلسلے کے لیے, وہ قبول بھی ہو گئی, اللہ نے قبول بھی فرما لیا کہ میرے سلسلے والوں کو رزق کی تنگی نہ ہو, حج بیت اللہ کی زیارت ہو جائے, ایمان پر خاتمہ ہو جائے, یہ دعائیں مانگی تھی, فرمایا یہ قبول بھی ہوگی. اور ایک دفعہ فرمایا جو میرے سلسلے سے جڑ جائے اور تقویٰ اختیار کر لے, حاجی صاحب فرماتے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ دنیا سے کھیلے گا جیسے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں, دنیا اس کے آگے ایسی ہوگی, دنیا ذلیل ہو کر اس کے سامنے ہوگی. اتت وہ دنیا وہی عوامہ, جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ دنیا اس کے پاس ایسی آئے گی اور ناک رگڑتی ہوئی, اتت وہ دنیا وہی عوامہ, یہ اہل اللہ کی پہچان ہے, دنیا ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی ہے. دیکھا ہے میرے شیخ کو دنیا نے بحسرت, دنیا کو مگر اس نے کیا ہے دوسرا علاج ہے. تو بہرحال یہ دنیا ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے. ہاں یہ اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال حاجی صاحب بہت بڑے ہمارے سلسلے کے اکابر میں سے ہیں, ان کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے. اللہ سورہ کی 19ویں آیت ہے, اللہ لطیفٌ بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. فرمایا 70 مرتبہ فجر کے بعد صبح کے وقت میں اس کو کوئی پڑھ لے تو روزگار کے مسائل اس کے حل ہو جائیں گے. اور الحمدللہ یہ اور یہ اس آیت کے ذیل میں معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے اسی آیت کہ 70 مرتبہ صبح اس کو پڑھ لینے سے روزگار کی بے برکت, بعض لوگوں کو روزگار حاصل ہے مگر وہ اس میں بے برکتی ہے, کچھ پورا نہیں ہوتا, تو اس کے لیے بھی یہی ہے. اور جس کو جس کا روزگار لگ نہیں رہا, ذریعہ نہیں ہے کوئی روزگار کا, اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ پڑھے. اور بڑی مجرب آیت ہے, بڑی مجرب آیت ہے, مگر شرط یہ ہے کہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھ کر, اہتمام کے ساتھ پڑھ کر, اور اس کو 70 دفعہ پڑھا جائے. جس کو بتایا ہے اور جس نے کیا ہے اس کی پابندی کی, باقاعدہ فجر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ کے اس کی پابندی کی, ایسا کوئی نظر نہیں آیا کہ وہ اس کو ناکامی ہوئی. اتنا مجرب وظیفہ ہے. اللہ لطیف بعباده یرزق, اللہ تعالی لطیف ہے, لطف و کرم فرمانے والے ہیں اپنے بندوں پر. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء, جس کو چاہتے ہیں رزق عطا فرماتے ہیں. وہ القوی العزیز, اللہ طاقت والے ہیں, زبردست قوت والے ہیں. اور یہ آخری آیت جو گزری, اور قیامت کے دن اللہ اعلان فرمائیں گے, یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مسلمان تھے, انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کہتے ہیں سپرد کر دے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا ہماری شریعت کے, ہمارے احکامات کے, سپرد کیا ہوا تھا اپنے آپ کو, اپنی جانوں کو, ان کے لیے اعلان ہوگا کہ اے میرے بندو, آج کے دن نہ تم پر, لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون, نہ تو تم پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. یہ وہی ہے, لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہاں بھی خوف اور حزن کا ذکر ہے, اور وہاں بھی قیامت کے دن یہی اعلان ہوگا, یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون, نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ حزن ہے غم, کچھ بھی نہیں, یہ اعلان ہوگا. اور آخری آیت یہ تھی, وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, دنیا زمین میں اور آسمان میں جو بڑائی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. الْكِبْرِيَاءُ رِضَائِي, کبریائی بڑائی تکبر, العزیز الجبار المتکبر, متکبر اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی, یہاں جو تکبر کرے گا وہ گویا اللہ کے مقابلے سے آنے کی کوشش کر رہا ہے, متکبر تو اللہ ہے. الکبریاء رضائی, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الکبریاء رضائی, تکبر میری چادر ہے, مجھے حق ہے تکبر کا, متکبر میں ہوں. الکبریاء رضائی فمن نازعنی فی رضائی قسمتہ ولا ابالی, اور جو میری چادر میں مجھ سے جھگڑے گا, چھیننے کی کوشش کرے گا, یعنی تکبر متکبر بننے کی کوشش کرے گا, تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا, مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی. اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے, بالآخر تکبر کا انجام ذلت ہے, اور عاجزی اور انکساری کا نتیجہ وہ رفعت ہے, عزت ہے, عظمت ہے. اس لیے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کے لیے بڑائی ہے زمین میں اور آسمان میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ بہت زیادہ زبردست قوت والے اور حکمت والے ہیں. تو بس تکبر, یہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں, انہوں نے خواب دیکھا کہ جنت میں دروازے ہیں, کسی پہ بہت ہر دروازے پہ رش لگا ہوا ہے, کسی پہ روزہ لکھا ہوا ہے, کسی پہ نماز ہے, کسی پہ حج ہے, یہ زکوٰۃ ہے, بس یہ لکھا ہوا ہے, اور سب لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے, مگر کوئی اندر نہیں جا پا رہا. ایک جنت کو ایک عمارت کی صورت میں دکھایا گیا انہیں, اور دروازے ہیں, دروازوں پر یہ اللہ کے احکامات لکھے ہوئے ہیں, اور لوگوں کا ایک رش ہے لیکن جا نہیں رہے لوگ, جا نہیں پا رہے. انہوں نے سوچا کہ اس عمارت کے پیچھے سے جا کے دیکھنا چاہیے, اتنے لوگ جب پہلے سے موجود ہیں یہاں ہمیں کہاں راستہ ملے گا, پیچھے سے جا کے دیکھتا ہوں کیا ہے. جب پیچھے جا کے دیکھا تو وہاں ایک دروازہ تھا, اس کا نام تھا تواضع, یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا, دل میں اپنے آپ کو حقیر جاننا, سب کو اپنے سے بہتر سمجھنا. وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا, وہ راستہ خالی تھا. فرمایا میں اس سے داخل ہو گیا. تو یہی بات ہے کہ وہ تواضع کو اختیار نہیں کرتے, تواضع سیکھتے ہی نہیں اہل تواضع سے. یہ تو اہل تواضع سے آتی ہے. حضور صلی اللہ, جیسے میں پہلے بھی عرض کیا, حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بکری پالنے والوں میں عاجزی ہوتی ہے اور گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے, اونٹ میں کینا ہوتا ہے, اونٹ میں کینا ہوتا ہے. ایک آدمی نے, حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا تھا, ایک آدمی نے اپنے اونٹ کی پٹائی کر دی, غصے وہ کسی بات میں غصہ آ گیا. اب اس اونٹ, اچھا اس, اور چونکہ اس اونٹ کو بچپن سے پالا تھا اس نے, اس نے انداز سے سمجھ لیا کہ اس نے اپنے اندر کینا رکھا ہے, اس نے اپنے دل میں کینا رکھا ہے, یہ مناسب وقت میں مجھ سے بدلہ لے گا. لہذا جب رات آئی تو اس کی جو سونے کی جگہ تھی جہاں وہ سوتا تھا صحن میں گھر کے, وہاں اس نے گاؤ تکیے وغیرہ رکھ دیے اور اس پہ چادر ڈال دی. اور یہ رات کو آیا اونٹ, کسی طرح رسی وغیرہ توڑ کے اس کو چبایا, توڑا اس کو اور آ گیا, اور چاروں ٹانگوں کو, اب چاروں ٹانگوں سے چارپائی کو درمیان میں لے لیا اور خوب کھینچا, خوب وزن ڈال کے بھیج دیا. اپنے جان میں اگر کوئی انسان ہوتا تو مر چکا ہوتا دم گھٹ کے, اس قدر اس کو بھیجا ہے. اور وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ ہے اس کے اندر کینا. یہ مناسب وقت جب دیکھتا ہے کہ میں مجھے یہ موقع حاصل ہے, اب وہ بدلہ اپنے مناسب وقت پہ بدلہ لیتا ہے, دل میں کینا رکھتا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ پالنے والوں میں کینا ہوتا ہے. وجہ ہوتی ہے کہ اونٹ کے ساتھ رہتے ہیں ہر وقت, اونٹ 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 کے ریوڑ چرانا, دن میں لے جانا, شام تک ان کے ساتھ رہنا, پھر شام کو گھر لانا ان کو, بس وہ اونٹوں کے ساتھ وقت گزرتا ہے. اونٹ کے اندر ہوتا ہے کینا, ان کے اندر بھی وہ اس کا صحبت کا اثر آ جاتا ہے. جب جانور کی, بھائی یہ کیوں منع کیا گیا کہ درندے کی کھال استعمال مت کرو, دیکھیے محدثین نے کیا لکھا ہے اس کی شرح میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دباغت کے باوجود بھی درندوں کی کھال استعمال نہ کرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ درندے کی, شیر کی, چیتے کی کھال وغیرہ, ان کو استعمال مت کرو, حدیث میں ممانعت چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ کھال درندے کی ہے, تم نے دباغت کر لی تو کیا ہو گیا, کھال تو اسی کی ہے. جب اس پہ بیٹھو گے, اس کو استعمال کرو گے, اس کا اثر تمہارے اندر بھی آئے گا. اس کے اس کھال کے بنائے ہوئے ڈول کا پانی پیو گے, وہ اس کا اثر تمہارے اندر بھی آئے گا. مت استعمال کرو اس قدر, یعنی وجہ اس کی ہے کہ تاثیر ہے, صحبت کی تاثیر ہوتی ہے. تو اللہ والوں کی صحبت ایسی ہے, ظاہر ہو جائے گی, یہ بیکار چیز ہے. جب جانوروں کی صحبت میں بھی یہ فائدے ہیں تو اللہ والوں کی صحبت میں کوئی تاثیر نہیں ہوگی. ہمارے دادا شیخ فرماتے تھے, مولانا شاہ راہ اللہ صاحب, ہاں بھائی ایسے فرماتے ہیں, ہاں بھائی سردی میں آئے آپ گھر میں, اور پھر وہ اہلیہ نے, آپ کی اہلیہ نے, آپ سردی سے ٹھٹر رہے تھے, کانپ رہے تھے, آپ کی اہلیہ نے چائے بنا کے دے دی, گرم گرم چائے آپ نے پی تو آپ کا مزاج معتدل ہو گیا, سردی کا احساس ختم ہو گیا. تو ایک چائے میں یہ خاصیت ہے, اور اللہ والوں کی صحبت میں کوئی خاصیت نہیں. وہ اپنا مزاج بدل دیا آپ کا, آپ کو سردی لگ رہی تھی, اب مزاج معتدل ہو گیا, اب کانپ نہیں, اب پہلے کانپ رہے تھے اب ٹھیک ہو گئے. اور فرمایا ایک دفعہ فرمایا, رات کی رانی کے پودے کے پاس جب سو جائیں اور صبح جب اٹھیں تو دماغ تر و تازہ ہوتا ہے اس کی خوشبو کی وجہ سے, رات بھر اس کے پاس سانس لیتے رہے تو دماغ صبح کو تر و تازہ ہو گیا. تو فرمایا رات کی رانی میں کی صحبت میں اثر ہے, اور اللہ والوں کی صحبت میں اثر نہیں ہے. اللہ والوں کی صحبت ایک چائے کی پیالی کے برابر بھی نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے, تو بھائی یہ صحبت کا کوئی چیز بدل نہیں, میں سچ عرض کرتا ہوں, صحبت کا کوئی چیز بدل نہیں, کوئی چیز بدل نہیں. اسی لیے ہمارے اکابر نے لازم پکڑا صحبت, اور دیکھ لیجئے جو صحبت نہیں اٹھاتے کسی ایک اللہ والے کی, سچے اللہ والے کی, وہ ان میں بے اعتداری ہوتی ہے. ان کے خیالات آپ سنیے، بظاہر دیندار ہوں گے لیکن ان کے خیالات سنیے ذرا، کیا خیالات ہوتے ہیں، کیا خیالات رکھتے ہیں، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ انہیں بے اعتدالی ہے. تو ولا الکبریاء فی السماوات والارض، زمین میں اور آسمان میں بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست قوت والے اور حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. دعا فرما لیجیے، میر صاحب کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، اے اللہ ان کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرما دیجیے. وہ ہمارے حضرت والا دامت رحمہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، 46 سال انہوں نے شب و روز گزارے ہیں، اے اللہ ساری باتوں میں باتیں ان کو یاد ہیں، وہ نشانی ہے ہمارے حضرت والا کی. اللہ ان کی حفاظت فرما لیجیے، ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھیے. اے اللہ جتنے ہمارے اکابر بیمار ہیں، اے اللہ سب کی زندگیوں میں اے اللہ برکت نصیب فرمائیے، سب کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی تمام بیماریوں سے، ہمارے گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، سب بیماریوں سے، دونوں قسم کی بیماریوں سے، یعنی جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.